إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد للہ آج 5 مارچ 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 209 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 27 سے لے کر 49 تک کور کریں گے. اور میں نے سورۃ الکہف کے تعارف میں بتایا تھا کہ سورۃ الکہف میں اگرچہ 3 بڑے بڑے واقعات آئے ہیں، نمبر 1 اصحاب الکہف کا واقعہ، نمبر 2 سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور نمبر 3 ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ، لیکن سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت اور آخرت کی زندگی کو سب کچھ سمجھنا اور آخرت کی کاسٹ کے اوپر دنیا کمانا، اس کی مذمت ہے، دنیا پرستی کی مذمت اور اس کا علاج اس کے اندر آیا. یہ اس کا ہے مرکزی ٹاپک، جو سورۃ الاعلیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ پارہ نمبر 30 میں بھی ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ تھا، ایک کانٹے کی بات جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ، ایک ہی کانٹے کی بات ان تمام الہامی کتابوں میں تھی کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے اور اصل زندگی ہے آخرت کی. تو یہ سورۃ الکہف کا ذروہ سنام ہے، ایپیکس اور چوٹی ہے. آج انشاءاللہ تعالی یہ جتنی آیات ہیں اسی کانٹیکسٹ میں ڈسکس ہوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنائیے اس وحی میں سے جو اللہ تعالی نے آپ پر نازل کی ہے کتاب کی شکل میں، اس کتاب یعنی قرآن میں سے پڑھ کر ان کو سنائیے. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں یہ اٹل ہیں، یہ بدلنے والے نہیں ہیں. مراد کیا؟ مراد یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ذریعے اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے یہ بات طے کر دی ہے کہ اس کے تابع فرمان لوگ ہی قیامت والے دن کامیاب ہوں گے اور اس کے نافرمان لوگ برباد کر دیے جائیں گے، تو یہ کوئی ڈھکوسلا نہیں، نعوذ باللہ، نہ یہ کوئی دل لگی کی باتیں ہیں یا کوئی ایک سٹوریاں ہیں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید، جس طرح کلاس میں بھی ٹیچر جو ہے وہ ڈرانے کے لیے جو ہے دھمکی لگا دیتا ہے کہ میں تمہیں جو الٹا لٹکا دوں گا، آج تک کسی کو لٹکایا تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی دھمکیاں اس طرح کی نہیں ہیں. اگر وہ کہہ رہے الٹا لٹکاؤں گا اور آگ پر بھونوں گا تو ایسا ہو جانا ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلنے والے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ولن تجد من دونه ملتحدا، اور تم اس کے سوا، اس ایک اللہ کے سوا کسی کو اپنا پشت پناہ اور مددگار نہیں پاؤ گے. یعنی جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کے لیے فیصلہ کر دے کہ اسے جنت دینی ہے تو اس سے جنت کو چھین نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ فرما دے تو زمین و آسمان کی مخلوقات مل کر اسے عذاب سے چھٹکارا نہیں دے سکتی. یہ وہی چیز ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اور ہم ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور کسی بھی شخصیت کو اس کا عہدہ، اس کا دنیاوی سٹیٹس تیرے مقابلے پر کوئی نفع نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے سورۃ الانعام میں بھی آیا، سورہ الزمر کے اندر بھی آیا، سورہ یونس کے اندر بھی آیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں پکڑ لے تو اللہ کے سوا کوئی ہستی اس کو اس تکلیف سے نکال نہیں سکتی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے ارادہ فرما لے خیر کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے اس ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا پھر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس سے نفع نہیں چھین سکتی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو آپ روکے رکھیے، اپنے آپ کو ان کے پاس رکھیے، ان کو صحبت سے نوازیے، ان لوگوں کو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، جو کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یعنی اصحاب صفحہ کے بارے میں ہے. یہ قرآن حکیم میں چار پانچ جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کمی کمین لوگ جو ہیں، یہ غریب غربے لوگ، ان کو اپنی مجلس سے اٹھائیے. مطلب ہمارا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہے کہ ہم ان غلاموں کے ساتھ آ کے بیٹھ کے تو دین کی بات آپ سے سنیں. اس کو آج آپ اس طریقے سے امیجن نہیں کر سکتے جب تک ایک قبائلی سسٹم اور اس میں ایک سردار اور ایک غلامی کا سسٹم نہ ہو، یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. اور اس کی اگر آپ نے پریکٹیکل مثال دیکھنی ہے تو آپ انٹیریئر سندھ میں یا انٹیریئر بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں پر لوگ، کوئی ایک ملازم سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنے سردار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب برابر ہیں، ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ سب لوگ برابر ہیں. پروفٹ بھی اسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے جہاں باقی اصحاب بھی، چاہے وہ غریب تھے یا امیر تھے. تو وہ یہ کافر ڈیمانڈ کرتے تھے، اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، آپ سورہ ہود پڑھ کے دیکھیں، سورہ یونس پڑھ کے دیکھیں، سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھیں، باقی صورتوں میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، ان پیغمبروں سے بھی اس وقت کے سردار یہی کہتے تھے کہ یہ آپ کمی کمین لوگ جو ہمارے ہیں، ان کو آپ اپنی مجلس سے اٹھائیں تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. یعنی ہمیشہ یہ غریب لوگ جو ہیں، یہ لوگ انبیاء کی دعوت کو جلدی قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں لگی ہوتی نا. امیر لوگوں کی تو سرداری اسٹیک پہ لگ جاتی ہے نا، ان کو تو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا کمپیٹیٹر آ گیا سامنے پروفٹ کی شکل میں، کیونکہ پروفٹ کے جو لوگ فالوور ہوں گے وہ تو پھر دل و جان سے ہوں گے. دنیاوی سردار کی تو لوگ ظاہری عزت کریں گے نا، اور پیغمبر اگر سردار بن کے سامنے آئے گا تو اس پہ تو لوگ اپنی جان بھی نشار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، چاہے وہ دنیا میں موجود رہے یا نہ رہے، اس کے ساتھ تو ایک آپ کی جذباتی ایفیلیشن ہے. اسی لیے ہمیشہ قوم کے سردار پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور پھر بات ٹالنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ یہ ذرا کمی کمین لوگوں کو یہاں سے اٹھائیں پھر ہم آپ کی بات جو ہے وہ سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹرکٹلی حکم دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی خاطر، ان غریب اصحاب صفحہ جو صبح و شام اپنے آپ کو وقف کر بیٹھے ہیں اللہ کے لیے، ان سے اپنے آپ کو الگ آپ نے نہیں کرنا. اس سے یہ بات ہونے چلی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی منصب یا بہت زیادہ لوگوں کا حق بات کو قبول کر لینا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. بینگ اے دائی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو خواہش ہے اس کو سمجھ سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کوئی بری نہیں تھی کہ اگر ایک سردار بھی ایمان لے آتا ہے تو اس کے پیچھے کتنے فالوورز ہوں گے، تو یہ بڑی اچھی خواہش تھی. آج بھی ہماری کوشش ہوتی ہے پڑھے لکھے طبقے تک بات پہنچے، جو انٹیلیجنشیا ہے معاشرے کا، جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان تک بات پہنچے. تو یہ کوئی بری خواہش نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس خواہش کے پیچھے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی غریب شخص کو اپنی مجلس سے دور کر دیں، یا جو شخص دین سیکھنے آیا آپ اس کو تو سکھائیں نہ، اور یہ لوگ جو اپنے چکر میں آئے ہوئے ہیں ان کو آپ سکھانا شروع کر دیں. اور اس کی نمائندہ مثال عبداللہ ابن ام مکتوم والا واقعہ ہے جو پارہ نمبر 30 میں آیا، عبس و تولہ میں. ایک نبینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، اور مکے کے سردار اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کیا، اظہار فرمایا کہ اب میں اتنے امپورٹنٹ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ بیچ میں آگے مسئلہ پوچھ رہے ہیں. بات بالکل ٹیکنیکلی ٹھیک تھی، مجلس کے آداب کے مطابق بھی بالکل ٹھیک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ فرمایا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں آپ کے پاس، یہ تو سارے چسکا لینے آئے ہیں، جو لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو سکھائیں، ان کو چھوڑیں. تو اس سے یہ بات پتا چلی کوانٹٹی از اتھینٹسٹی ان دا سائٹ آف اللہ، یہ بات غلط ہے. کوالٹی از اتھینٹسٹی ان دا سائٹ آف اللہ، یہ بات صحیح ہے. اللہ کو کوانٹٹی سے کوئی نہیں ہے، ایک ابراہیم ہی پوری امت سورۃ النحل میں آیا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے بہت زیادہ فالوورز ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. اصل چیز یہ ہے کہ حق حق ہے چاہے وہ تھوڑا ہو، اور باطل باطل ہے چاہے اس کی کثرت جو ہے وہ آپ کو تعجب میں ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ روکے رکھیے، ان کے ساتھ رکھیے، ان کی مجلس میں آپ رکے رہیں، ان لوگوں کی جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام. یریدون وجهه، اور وہ صرف اس کے چہرے کے طلبگار ہیں، خدا کے دیدار کی تڑپ ہے، خدا کی محبت ہے ان کے دلوں میں صرف اس کے لیے. اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی ان کے لیے. ولا تعدو عیناک عنہم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ کی نگاہیں ان غریب لوگوں سے نہ ہٹے. تریدو زینت الحیات الدنیا، اے نبی کیا تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو؟ اندازہ کریں، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیول پہ جا کے خطاب کیا جا رہا ہے اتنے سخت انداز میں، کہ دنیاوی کامیابی اللہ کے نزدیک کوئی کامیابی نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ چند سردار ایمان لے آئے اور لوگ جو ان کے پیچھے چل پڑیں گے تو بہت بڑی کو کامیابی ہو جائے گی، اللہ کے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور پھر ہم نے دیکھ لیے جو اس طرح مسلمان ہوئے انہوں نے بعد میں جو گل کھلائے ہیں. سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ وہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت تلاوت کی گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مکہ عطا فرما دی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں. ذرا آپ کو یعنی ایک غلبہ حاصل ہو گیا تھا، اور وہ قبائلی سسٹم تھا، اس میں جب کسی قبیلے کو غلبہ ہو جاتا تھا باقی قبیلے ویسے اس کے سامنے گر پڑتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تک صحابی تھے اور بعد میں مرتد ہوں گے. اور بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، تو میرے اصحاب ہیں، تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کر دی تھیں. تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. ایک روایت میں امتی امتی کے الفاظ ہیں، اور ایک بخاری اور مسلم کی روایت میں اصحابی اصحابی کے الفاظ ہیں. تو طویل خاص کے اعتبار سے یہ ان اصحاب کے بارے میں ہے جو حضور کی زندگی تک تو صحابی تھے لیکن حضور کی وفات کے بعد کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، ابوبکر صدیق کے خلاف منکرین زکات کے ساتھ مل گئے. منکرین زکات کون تھے؟ زکات کافروں سے تو نہیں لی جاتی، مسلمان ہی تھے، صحابی تھے حضور کی زندگی تک، بعد میں وہ کافر ہو گئے، مسلمہ قذاب کے ساتھ مل گئے. لہذا اسی حوالے سے میں نے ایک بڑا ایکسکلوسیو لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 96، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے بتایا ہے کہ اللہ کے بندو، یہ اصحاب کی جو ڈیفینیشن ہے جو ہماری پبلک میں مشہور ہے، جس نے حضور کو ایک دفعہ دیکھ لیا تو آپ وہ صحابی ہے، وہ آپ جنت میں ہی چلا جائے گا؟ نہیں، جب تک کہ وہ اپنے ان اعمال پر مرتے دم تک قائم نہ رہا اس وقت تک گارنٹی کوئی نہیں ہے. اگر وہ بعد میں مرتد ہو گیا تو بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں اصحابی اصحابی، اور بخاری کے باقاعدہ الفاظ ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے اور ابوبکر صدیق کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو میں نے یہ ضمناً بات کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھیں، پہلے ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ دنیاوی زندگی نہ دیکھیں، انہیں بائے چان چاڑ چھوڑنے نے، انہوں نے تسی جناب بالکل خیال نہ کرو، تسی مخلص مسلمانوں ویکھو جو صحیح اسلام پہ چلنے والے لوگ ہیں، جو واقعی وقف ہوئے ہیں اصحاب صبح. اور دیکھ لیں حضرت عمر نے پھر یہی کیا ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے سردار موجود تھے اور بالکل غریب کمی کمین لوگ جن کو لوگ سمجھتے تھے، عبداللہ ابن مسعود بالکل ایک غلام زیادہ ان کو تصور کیا جاتا تھا، لوگ ٹھوکر مار کے ان کو جایا کرتے تھے، چیف جسٹس آف کوفہ لگایا ان کو حضرت عمر نے اپنے دور میں، سب سے بڑی جو مسلمانوں کی فوجی چھاونی تھی کوفہ، اس میں چیف جسٹس لگا دیا، قاضی القضاء کا عہدہ ان کو دے دیا. اور یہ اصحاب صفا میں یہ بھی شامل، اور دوسرے حضرت ابو دردا اصحاب صفا میں شامل، ان کو چیف جسٹس آف شام لگا دیا. سب سے بڑی رومن امپائر گرائی حضرت عمر نے جنگ یرموک میں ابو عبیدہ بن جراح کے ذریعے، اور جب وہ روم فتح ہوا شام پہ قبضہ ملا تو کسی سردار مکہ کو نہیں ابو دردا کو چیف جسٹس لگایا. یعنی اس وقت سب سے بڑا عہدہ یہی تھا. آج بھی پریکٹیکلی دیکھا جائے تو سب سے بڑا عہدہ چیف جسٹس کا ہے, کیونکہ چاہے پرائم منسٹر ہو, آرمی چیف ہو, کوئی بھی ہو, قانونی طور پر اکاؤنٹیبل ہے چیف جسٹس کے سامنے. تو یہ بڑا عہدہ اس وقت سیدنا ابو دردا کو دے دیا. تو یہ حضرت عمر کی آپ دیکھیں کہ کس طرح کی اس اعتبار, اور یہی سیدنا علی جب خلیفہ بنے, انہوں نے خلیفہ بنتے ہی حضرت عثمان کے سارے گورنر معزول کر دیے جن لوگوں کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے, اور پھر لا کر اصحاب بدر کو اور پرانے پرانے اصحاب جو سابقون الاولون تھے ان کو جو ہے وہ ان عہدوں پر لگایا. تو انہوں نے بیسیکلی قرآن کو فالو کیا کہ کسی کی صرف کیپیبلٹیز نہیں دیکھنی ہے, سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کی رائچسنیس ہے کہ وہ کتنا جو ہے وہ نیکوکار ہے, یہ سب سے پہلی چیز ہے. اس کی بہادری کو چاٹنا ہے یا اس کی ذہانت کو چاٹنا ہے اگر وہ خوف خدا ہی نہیں رکھتا. یعنی اگر برادری پر دیکھا جاتا تو حضرت ابوبکر صدیق تو خلیفہ تو رسول اللہ مانتے نا, ان کی کون سی بہادری کی داستانیں ہیں آپ ذرا دیکھیں, پچھلے جتنی بھی جنگیں ہیں کوئی حضرت ابوبکر کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی پرفارمنس دی ہو اس حوالے سے؟ تو بہادری کے اوپر ہی اگر چنا جاتا تو حضرت علی کو چن لیا جاتا. مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ اصحاب نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ کلوز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ دن پہلے اپنے مسلح پر کھڑا کیا, لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا. تو یہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ آپ کی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی نگاہیں بھی نہ اٹھیں دنیا کی زینت کے لیے. کیا تُرِيدُ زینت الحیات دنیا, کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ, اور مت پیروی کیجئے ان کا, مت خیال کیجئے جن کے دلوں کو غافل کر دیا گیا ہے. عن ذکرنا, ہمارے ذکر سے, اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے ان کو اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے ان کے برے اعمال کے سبب. واتبع ہوا, اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہش نفس کی. وکان امرہ فرطا, اور اس کا معاملہ تو حد سے گزر چکا ہے. یعنی جو بھی کوئی منافق یا کوئی کافر جس کا کریکٹر اس طرح کا ہے. وقل الحق من ربکم, اور فرما دیجئے کہ بے شک یہ تو ہے الحق تمہارے رب کی طرف سے, یعنی قرآن. فمن شاء فلیؤمن, تو جس کی مرضی ہے وہ ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر, اور جو چاہے تو کفر اختیار کرے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, جو چاہے ہدایت قبول کرے, جو گمراہ رہنا چاہتا ہے جانا چاہتا ہے دوزخ میں جائے, اللہ تعالیٰ ہمارے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. انا اعتدنا للظالمین نارا, لیکن پرواہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ چھوڑ دیا جائے گا, بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ایسے ظالموں کے لیے آگ. احاط بہم سرادقھا, جو کہ چاروں طرف سے بالکل جس طرح وہ قنات لگا دی جاتی ہے نا, چاروں طرف سے دیواریں آگ کی ان کو گھیر لیں گی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. وان یستغیثوا یغاثوا بما ان کالمہل, اور جب وہ کوئی فریاد کریں گے تو ان کی فریاد سنی جائے گی ایک پانی کے ساتھ جو غلیظ پیپ کی طرح گرم پانی ہوگا. یشفی الوجوہ, وہ اتنا گرم ہوگا کہ وہ چہرے کو بھون ڈالے گا. یعنی وہ پیاس اتنی سخت لگی ہوگی کہ دوستی تو وہ جس طرح کا بھی ہوگا, گندا پانی یہاں پر بھی اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو لوگ تو کہتے ہیں پانی ملنا چاہیے, تو وہ پانی اپنے چہرے کے قریب کریں گے پینے کے لیے تو اس کی تپش سے ہی جو ہے ان کا چہرہ جو ہے وہ بھونا جائے گا. بئس الشراب, کیا ہی برا مشروب ہوگا. وساءت مرتفقا, اور کتنی ہی تکلیف دے وہ جگہ ہوگی جہاں پر ان کو رکھا جائے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے, یہ تو دوسیوں کا حال, اب جنتیوں کا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے. صرف دودھ پینے والے مجنوں نہیں, بلکہ ایمان لانے کے بعد واقعی جو ہے وہ پریکٹسنگ مسلمان ہوئے. انا لا نضیع اجر من احسن عملا, بے شک ہم کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے ان کے نیک اعمال کا اجر, ان کو پورا پورا دیا جائے گا. اولئک لہم جنات عدن, یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے لیے ہوگی ہمیشہ کی جنت. تجری من تحتہم الانہار, جس کے نیچے کے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب, اور وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. یعنی دنیا کے اندر تو سونا حرام ہے مرد کے لیے, لیکن جنت میں سونا جو ہے وہ پروٹوکول کے طور پر جنتیوں کو پہنایا جائے گا. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا, اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کا ریشم من سندس، سبز رنگ کا باریک ریشم، یعنی یہ ان کے کرتے ہوں گے، سبز رنگ کے باریک کرتے ہوں گے ریشم کے. وہ اس تب رقم، اور موٹا ریشم بھی پہنے گی، یعنی شلواریں ظاہر ہے کہ موٹی ہوں گی پردے کے لیے، اور کرتے جو ہیں وہ باریک ریشم کے ہوں گے. متقین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اپنے پلنگ کے اوپر. نعم الثواب، کتنا ہی اچھا اجر ہے. وہ حسنت مرتفقا، اور کتنی ہی عمدہ آرام گاہ ہے. اب بھائیو، سورت الکہف کی آیت نمبر 32 سے آن ورڈ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دو جو ہے مختلف اپروچز کو سامنے رکھا ہے. ایک طرف وہ شخص ہے جو کہ دنیا کی زندگی میں بڑی غربت کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے کہ مجھے میرے رب نے جو بھی سرکمسٹانسز دیے ہیں انہی کے اندر میں اپنے رب کو یاد کروں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا رب مجھے ان اعمال کا اجر دے گا. اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو خدا کو تو مانتا ہے لیکن دنیا کی زندگی کو ہی اس نے سب کچھ سمجھ لیا ہے. ان دونوں کا آپس میں ایک مناظرہ ہوتا ہے یا مجادلہ ہوتا ہے، ڈبیٹ ہوتی ہے ایک ٹاپک کے اوپر، اور کتنا وہ خوش نصیب شخص ہے کہ اس کی ڈبیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں منو ان نقل کر دی ہے. یہ کوئی نبی نہیں ہے، ایک عام انسان ہے جو خدا سے محبت رکھنے والا ہے، جس نے اپنی زندگی میں یہ طے کر لیا ہے کہ اللہ از مائی ٹاپ پرائورٹی. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ جو ٹاپک ایڈریس ہوا ہے عقیدہ توحید کے بعد، وہ ہے دنیا پرستی کی مذمت، کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. یہ دنیا کی زندگی اللہ کو دے کر آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کر لو. یہ ہے قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ، انبیاء کی دعوت کا خلاصہ، اگلے صحائف کی دعوت کا خلاصہ جو سورۃ الاعلیٰ میں آیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ تھا، ایک کانٹے کی بات جو اگلے صاحب میں بھی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحب ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صاحب، ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی. قرآن حکیم میں سب سے زیادہ اسی کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی. اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کو اویل ضرور کریں، لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ خدا غافل ہو جائے انسان کی نظروں سے. خدا نے تو انسان کو ہمیشہ اپنے سامنے یاد رکھا ہے، انسان ایسا نہ کر دے کہ وہ اپنے رب کو بھول جائے اور اس سے غافل ہو جائے. تو اس لیے قرآن حکیم کا یہ ذرو سنام ہے، اور اس میں سورۃ الکہف جو ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت پر قرآن پاک کا ایپس اور ذرو سنام ہے. اور اس میں یہ مثال جو میں نے سورۃ الکہف کے تعارف میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو دجالی فتنہ ہے کہ روح سے آنکھ بند کر لی اور بس دنیا کی زندگی کو، اس میٹر کو، مادے کو سب کچھ سمجھ لیا گیا، اور اسی کا ایک ریپرزینٹیٹو بن کر وہ کانا دجال آئے گا قرب قیامت سے پہلے، جس میں پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں. مسئلہ نمبر 133، فتنہ دجال اور دجال سے متعلق صحیح الاسناد 10 احادیث، اور سب کی سب بخاری اور مسلم سے. اور آج کل جو دجالی فتنہ ہے اس کو میں نے ڈسکس کیا تھا. تو دجالی فتنہ یہی ہے کہ دنیا میں اس طرح مشغول کر دیا جائے کہ آخرت کی خبر ہی نہ رہے. اب دیکھیں اس طرح کی کموڈیٹیز آ چکی ہیں کہ آج سے 40-50 سال پہلے لوگوں کی انکم کا 1% حصہ بھی ان چیزوں پر نہیں لگتا تھا جن پر آج کمائی کا 70-80% لگ رہا ہے. اب حیران ہو جائیں گے، یعنی ایک وہ زمانہ تھا کہ ایک ہی صابن تھا جس سے لوگ کپڑے بھی دھوتے تھے، اس سے لوگ جو ہے نہا بھی لیا کرتے تھے، وہ سارے گھر میں وہی ایک صابن استعمال ہوتا تھا. اور آج جو ہے وہ ہر ایک کا صابن الگ ہے، چہرے پہ لگانے والا الگ، جسم پہ ملنے والا الگ، کپڑوں کے لیے الگ. تو پھر ہم کہتے ہیں خرچے پورے نہیں ہوتے، ٹوتھ پیسٹ سب کے الگ. اور یہ جو یہ موبائل فون کی شکل میں جو فتنہ ہم پر مسلط ہو گیا ہے، آئے دن فون بدلنا، یعنی غریب غریب لوگ ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اسمارٹ فونز رکھے ہوئے ہیں، ٹچ اسکرین موبائل، اس کے اوپر بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ان کے پاؤں میں بے شک جو ہے وہ سلیپر انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، لیکن موبائل انہوں نے جو ہے وہ 8-10 ہزار روپے والا رکھا ہوا ہے، چاہے اس کی جو ہے وہ مہینے کی انکم 5,000 روپے ہے، وہ اس نے جوڑ کر وہ اپنی کموڈیٹیز جو ہے وہ ایسا دنیا کے اندر الجھا دیا گیا. پھر مصروفیت کیسی دے دی گئی ہے, یہ فلم انڈسٹری اسی کے اوپر چل رہی ہے کہ آپ فلمیں دیکھتے رہے اور آپ اپنا وقت پاس کرتے رہے, کیونکہ جیسے ہی آپ فارغ ہوئے نا تو فوراً آپ کو خیال آئے گا کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور اس روئے عرض پہ کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. یہ ہے وہ دجالی فتن کہ جس میں آپ کو دنیا میں ایسا مشغول کر دیا گیا کہ اب ہمیں آخرت کی کوئی خبر ہی نہ رہے. ہم کہیں بس ٹھیک ہے, اسی طریقے سے لوگ زندہ ہوتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں جانوروں کی طرح, پھر مر جاتے ہیں. اور اگر کوئی ایک ڈاگما, ایک سمجھ لیں کوئی ڈلوژن کوئی ذہن میں ہے کہیں تحت شعور کے اندر کہ ہاں کوئی خدا بھی ہے, اس نے بھیجا ہے, وہ دیکھا جائے گا, اور خدا کا کانسیپٹ بھی پھر یہ بنا دیے کہ شاید کوئی ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ سارے جو ہے مخلوقات پیدا کی ہیں اور وہ تو اپنے بندوں کو جلا ہی نہیں سکتی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو ماں سے بھی اتنے گنا زیادہ محبت کرتی ہے. حالانکہ یہ کوئی سیدی سے ہی نہیں ہے, 70 گنا والی بالکل جھوٹ ہے. کیا فرعون سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نعوذ باللہ. ہاں نیک بندوں سے کرتا ہے, ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کی آپ بات کریں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. بھائیو اللہ کی کوئی احساسات تو نہیں ہے اس طرح کے جس طرح ہمارے احساسات ہیں کہ ہم مغلوب ہو جائیں. اللہ تو ہر چیز کے اوپر عالم و ناظر ہے لیکن مغلوب نہیں ہوتا. واقعی ماں تو مغلوب ہو جائے, ماں تو کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہ جلائے, لیکن اللہ تعالیٰ مغلوب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو اللہ الصمد, اللہ بے پرواہ ہے. اور میں اس میں اکثر دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں, اب آخرت کو جو چھوڑ دیں, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ یہ جو میرے لیے ماں کی مثال لوگ دیتے ہیں یہ ایسا ہے ہی نہیں ہے. واقعی ماں تو کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہیں چلا سکتی. تو اس کی میں مثال ایک آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں, اکثر دیا کرتا ہوں, کہ اگر ہمیں اختیار دیا جائے نا کہ کسی ایسی عورت کو ہم موت دیں جس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, تو ہمارا دل پسیج جائے گا. پسیجے گا کہ نہیں؟ چاہے وہ ہمارے دشمن کی بیوی کیوں نہ ہو, ہم کہیں گے نہیں یار بچوں کا خیال کرنا, جی ان کا کیا بنے گا, ستیلی ماں ان کے ساتھ کیا کرے گی, مینٹل ماڈلز تک ان کے بدل جائیں گے جب وہ اس سرکمسٹانسز میں وقت گزاریں گے. لیکن کیا خدا کے بھی ایسے احساسات ہیں؟ دنیا میں ہزاروں مائیں مرتی ہیں جن کے 4-5 بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اللہ الصمد, اللہ بے پرواہ ہے. ڈر جائیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی مثالیں نہ بیان کریں. جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے, یعنی اسی بندے کا پتر کو نہیں بننا, جو کچھ بھی ہے لولے لنگڑے ہیں بے نمازیاں ٹھگ ہیں بےمان ہیں, اس طرح سانو قبول کر لے اللہ, ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی, ہم نے تو اسی طریقے سے زندگی گزارنا, جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھونس کے ساتھ منوا نہیں سکتا. خدا بے پرواہ ہے, اور یہ بات بالکل طے کر لیں. یہ کس نے اگر آپ کے ساتھ یہ بات آپ کو بتائی ہے تو سمجھ لیں سب سے بڑا آپ کا وہ دشمن ہے جس نے یہ بتایا, کہ وہ شاید کوئی بوڑھی نانی اماں ہے, یہ بوڑھی دادی اماں ہے, اس کو کوئی غصہ ہی نہیں آتا, وہ اس کو کوئی نہیں ہے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے لوگ جنت میں جائیں جہنم میں جائیں, اس کو واقعی کوئی نہیں فرق پڑتا. فرق تو سانو پہنتا ہے بھائی جی, زندگی تو ساری اسٹیک تو لگی ہوئی ہے, اللہ کو تو واقعی نہیں فرق پڑتا. جی اللہ نے نمانا چاہیے, بھائی اللہ کدو کہتا مجھے نمانا چاہیے نا, اللہ کہتا ہے تمہیں نمازیں چاہیے تمہارے لیے, کیونکہ یہ تو میں نے فیصلہ کر دیا. اور آج آپ آیت سن چکے ہیں, لا مبدل لکلماتی, نہیں بدلتے ہیں اس کے کلمات. اگر اس نے یہ طے کر دیا ہے کہ میں نافرمانوں کو دوزخ میں پھینکوں گا تو ایسا ہو جانا ہے کہ بالکل کنو کٹ لو اپنی گل. اور وہ پھر جو آیت میں اکثر کوٹ کرتا ہوں, سورۃ الاعراف کی 179 نمبر آیت, بہت سخت آیت ہے, قرآن حکیم کی سب سے سخت ترین آیت ہے, جس میں اس قرآن کی سب سے ڈینجرس بلکہ ہیومینٹی کی ڈینجرس ترین نیوز بتائی گئی ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. یہ اللہ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے, کتنے سخت الفاظ ہیں, بے پرواہ ہے جی, کتنے دھونس کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ پیدا ہی دوزخ ایسے کیتا ہے. پائی تھی ہم دنیا میں اگر یہ مثال دی جائے, وہ پیدا ہی دوزخ ہستے ہوئے ہو لیکن ظلم نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ظلم نہیں ہے, ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں, آنکھوں سے بس جانور بھی دیکھ رہے ہیں انسان بھی دیکھ رہے برابر ہے, لیکن وہ دیکھنا عبرت والا دیکھنا وہ دیکھتے نہیں ہیں, کام دیے سنتے نہیں ہیں, عقل دی ہے اس کو یوز ہی نہیں کرتے. اولائک کالانعام بل ہم اضل, اور یہ تو چوپایوں کی مانند ہے جانوروں کی مانند ہے, بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنے ان انسٹرومنٹس کو استعمال نہیں کرتے. اور سورۃ الملک میں بھی آیا کہ جب دوست کی دوزخ میں جائیں گے تو وہ اپنا خود اقرار کر لیں گے, وقالوا لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر, اور دوست کی کہیں گے کہ کاش ہم نے بات دنیا میں سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کر لی ہوتی. وقالوا لو کنا نسمع او نعقلو، ہم نے سن لی ہوتی بات یا عقل استعمال کی ہوتی، ما کنا فی اصحاب السعیر، آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے. تو کیا ماننے سے وہ شرمندگی کر لینے سے معاملہ ٹل جائے گا؟ ساتھ ہی اللہ کا فتویٰ آتا ہے، فاعترفوا بذنبهم، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا، فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن اب پھٹکار ہو ان دوستیوں کے اوپر. اب تو قیامت کے دن مانا تو کیا مانا، غیب میں ہی تو ماننا ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ غیب میں اس پردے میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر کبیر. کیونکہ خدا نے تو اپنے آپ کو خود پوشیدہ رکھا ہے، اور اس طرح یہ فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت چل رہے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے شاید یہ خود بخود سب کچھ ہو رہا ہے. بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود بخود درخت نکلتے ہیں، برسات کے اندر یہ ہوتا ہے، انڈے میں سے چوزہ خود بخود نکلتا ہے. یہ اس طرح فزیکل فینومینا آف نیچر رچ بس گئے ہیں کہ اگر یہ ہماری آبزرویشن نہ ہوتی نا، تو ہمیں اگر کوئی بات بتاتا تو کبھی یقین نہ آتا. آج سے 300-400 سال پہلے کے انسان کو زندہ کر کے اگر یہ بات بتائی جائے کہ انسانوں نے ایک ایسا پرندہ بنا لیا ہے کہ جو 550 مسافروں کو اٹھا کر 8,000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑتا ہے، تو کوئی مانے گا؟ تو کہے گا بندہ آپ نہیں اڑ سکتا، تو یہ انسان کس طرح بنا سکتا ہے؟ لیکن آج ایئر بس A380 550 مسافروں کو لے کے نہیں اڑ رہی، بوئنگ 747 450 مسافروں کو نہیں لے کے اڑ رہا، لیکن ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. اور یہ اتنے بڑے بڑے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر رکھے ہیں، انڈے میں سے چوزے کا بننا، اگر یہ ہمارا ایکسپیرینس نہ ہو اور صرف ہم انڈا بچپن سے لے کے مرتے دم تک کھائیں اور ہمیں یہ نہ پتا ہو اس میں سے چوزا نکلتا ہے، اور ہمیں کوئی بتایا نا اس میں چوزا نکلتا ہے، ہم کبھی بھی نہ مانیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے اس انڈے میں سے چوزا نکلے، تو لیس دار مادہ، بلکہ ہم زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلس کو دعوت دیتے ہیں کہ اس لیس دار مادے کو انڈا توڑ کے دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ انڈا بنائے، انڈا تو بڑھا ہی نہیں کوئی سکتا نا، انڈا توڑ کے دیتے ہیں، اس لیس دار مادے میں سے کوئی چوزا بنا کے چوزے کی چونچ بنا کے بتا دے. اور روزانہ اربوں خربوں انڈوں میں سے مرغیوں کے چوزے، چیلوں کے چوزے، کبوتروں کے چوزے، اور پھر کتنے کتنے حشرات الارض بھی انڈوں میں سے نکل رہے ہیں، مکی تک اس میں سے نکلتی ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہ ڈریگن فلائی جسے ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، جس پر وہ شنوک ہیلی کاپٹرز بنائے گئے ہیں جن کے وہ تیزی کے ساتھ وہ پر ہلا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس میں سے یہ نکلتی ہے. اس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں، دوسرے میں 25,000 آنکھیں، اور بالکل ٹائنیز ڈیٹیل تک یہ کوآرڈینیٹس اپنے لوکیٹ کر لیتی ہے. یہ خود بخود بن رہی ہے ڈریگن فلائی، اور روزانہ بن رہی. ہم میں سے کوئی مل کے اس کا ماڈل نہیں بنا سکتا، ڈریگن فلائی بنانا تو بڑی دور کی بات. تو کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم کچھ معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں. تو ان ساری چیزوں کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ گاڈ ہے، اور یہی وہ دنیا پرستی کا جو فتنہ ہے، دجالی فتنہ، جو گاڈ، چونکہ اب گاڈ نے بھی اپنے آپ کو ظاہر ہے وہ غیب میں رکھا ہوا ہے، بہت بڑی ازمائش میں ڈال دیا ہے نا ہمیں، سامنے کوئی بھی چیز نہیں ہے. اگر آپ نشانیاں دیکھیں تو خدا بالکل سامنے ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. اس یونیورس کے اندر جتنے بھی فزیکل فینومینا آف نیچر چل رہے ہیں، قانون قدرت، ان کی وضاحت صرف ایک چیز ہے کہ یہ کائنات کسی گاڈ نے بنائی. پر اس پہ میں نے کافی دفعہ مختلف لیکچرز دیے ہیں، جسے شوق ہو تو دیکھیں، ایک لیکچر تو ضرور دیکھیں، مسئلہ نمبر 83B جو میں نے دور حاضر کے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنز، جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں بایولوجی کے ہیڈ ہیں، ان کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، یعنی خدا کا نظریہ، یہ ایک فرسودہ نظریہ ہے جو آبا اجداد سے چلتا آ رہا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، اس کے رد میں میں نے لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 83B اہل سنت پاک .com پر، ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا اور تمام جو جدید شیطانی وسوسے ہیں ان کا تحقیقی جائزہ. کیونکہ اس میں اس نے مین پلی جو ہے وہ اسی بات سے لی ہے کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی کمپلیکس ہے کہ بغیر کسی کریٹر کے بن نہیں سکتی، تو جو کریٹر ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے، تو اس کو کس نے پھر بنایا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں میرا وہ لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، اور اس میں میں نے باقی اپنے لیکچرز کے بھی تعارف کروائے ہیں. بہرحال اب یہاں پر وہ دنیا پرستی کا جو فتنہ ہے اس کی طرف آئیں، جو یہ مثال سورۃ الکہف میں دی گئی، یہ بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے اتنی تمہید بنائی ہے تاکہ ہمیں ٹیسٹ فیل ہو اس مثال کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واضرب لهم مثلا رجلین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مثال بیان فرما دیجئے ان دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدهما جنتین، جن میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے ہمیں، جس کو ہم نے دو باغ عطا فرمائے تھے، من اعناب، انگوروں کے، وحففناها بالنخل، اور ہم نے ان کے گرد حفاظت کے لیے باڑ لگا دی تھی کھجوروں کے درختوں کی. یعنی پرانے زمانے میں ظاہر ہے اس طرح کنسٹرکشن تو نہیں ہوتی تھی، درمیان میں باغ ہوتا تھا، ارد گرد جو ہے وہ کھجور کے درخت لگا دیے جاتے تھے تاکہ کھجور کا بھی پھل ملے اور تیز آندھی کی صورت میں جو یہ انگوروں کی بیلیں ہیں یہ ڈسٹرب نہ ہو، ورنہ تو وہ اکھڑ جائیں. تو وہ ایک سمجھ لیں کہ ونڈ سے پروٹیکشن کے لیے ارد گرد جو ہے وہ کھجوروں کے درخت لگائے جاتے تھے. اس سے ڈبل فائدہ، ایک تو پروٹیکشن ہوگی باغ کی اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اس سے پھل بھی ملتا تھا. وہ حفف نہ بنخل، اور اس کو ہم نے باڑ بنا دی تھی کھجوروں کے درختوں سے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان درختوں کی باڑ میں ہم نے کھیتی بھی اگا دی تھی. یعنی اس میں وہ کاشتکاری بھی کرتے تھے، اسی میں انگوروں کی بیلیں بھی تھیں، بیچ بیچ میں جس طرح آج بھی آپ دیکھیں کھیتی باڑی ہو رہی ہوتی ہے، سینٹر میں کوئی فروٹس کے درخت بھی لگا دیے جاتے ہیں. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے اس سارے اس کو دنیا میں ہم نے مال دیا تھا، لیکن وہی شخص یہ سمجھ رہا تھا شاید یہ میری محنت کی وجہ سے. حالانکہ یہ تو بات کلیئر ہے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا. اگر خدا ہی مٹی سے یہ حکم واپس لے لے تو وہ کوئی چیز، کتنی حقیر چیز ہے مٹی، لیکن اس میں بیج بوتے ہیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. یہ مٹی میں کوالٹی، آپ سونے میں بوئے بیج کچھ بھی نہیں نکلے گا. مٹی حقیر چیز ہے، اگاتی ہے، خدا کے حکم سے کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ ہم نے سب کچھ اس کو دیا تھا. کلتل جنتین آتت اکلہا، اور یہ دونوں باغ پھل دیتے تھے جب ان کے پھل کا وقت آتا تھا پورا پورا. ولم تظلم منہ شیئا، اور ہم اس میں سے کوئی کمی نہیں کرتے تھے. یعنی یہ فل فلیج جو ہے نا پھل دینے والے یہ اس کے باغات تھے، ان کے اوپر پورا فروٹ لگا کرتا تھا. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان کے درمیان نہر بھی جاری فرما دی تھی. یعنی اریگیشن کے لیے پانی بھی اس کو کہیں پر لے کے جانا نہیں، کوئی نیچرلی کوئی ایسی جگہ پہ اس نے باغ بنایا تھا جہاں سے نہر بھی گزرتی تھی، کوئی پمپ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی پانی بھرنے کی ضرورت نہیں تھی، نیچرل اریگیشن بھی اس کی ہے تھی. اب یہ پوری ایک سمجھ لیں کہ ہر طرح کے سرکمسٹانسز اللہ تعالیٰ نے اس کو اکوموڈیٹ کیا ہوا تھا. یہ آج کے دور میں تو ظاہر ہے ہم گھر بیٹھ کے ساری چیزیں کر لیتے ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. آج سے جو ہے وہ 100-150 سال پہلے تک تو لوگ، یہ تو سارا فتنہ پٹرول اور یہ گاڑیوں کی وجہ سے ہوا ہے. آج اگر دنیا سے پٹرول اور یہ گاڑیاں ختم ہو جائیں تو دنیا سکون میں آ جائے گی. تو اشفاق صاحب کہتے تھے نا کہ دعا کرو یار پٹرول پھر زمین بڑھ جائے. ساری بے سکونی اس کی وجہ سے. یعنی اگر یہ پٹرول ختم ہو جائے تو مجھے جناب کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں 150 کلومیٹر جا کے اسلام آباد دور جا کے جاب کروں گا. میں نے بھی تو کہیں زمین کے اوپر کوئی چھوٹی سی فصل اگائی ہوتی، اور لوگوں کی پہلے یہی چیزیں ہوتی تھیں، گندم اگائی، اتنی کھا لی اور اپنا وقت گزارا. یہ کموڈیٹیز کا فتنہ اور یہ ساری چیزیں تو ہوتی نہیں تھی. تو اس زمانے میں تو لوگوں کا سورس آف انکم ہی یہ ہوتا تھا کہ اپنا اگانا ہے اور اپنا کھانا ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے قرب قیامت میں بھی یہی ہوگا. جب یہ فتنے آئیں گے اور یہ جنگ و جدال ہوگا تو صرف وہی لوگ بچیں گے جو اپنی بکریاں اور اپنی زراعت کا سامان جو ہے کسی اونچی پہاڑی پر جا کر اپنا کھائیں گے، اپنا اگائیں گے. اور آج سائنس بھی مان رہی ہے کہ اگر یہ سارا معاملات خراب ہو گئے تو یہی ہونے والا ہے. یہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے ملک ہیں یہ تباہ و برباد کیوں نہیں ہوتے؟ اسی لیے کہ یہاں پر زمین اگاتی ہے. سعودی عرب کا، عرب ملکوں کا تیل ختم ہو جائے تو بھوکے مریں گے، کیونکہ ان کے پاس اریگیشن تو ہے نہیں ہے. یہ دنیا کی جو سمجھ لیں کہ 2/3 آبادی جو ہے یہ سب کانٹیننٹ اور ایشیا کے اندر آباد ہے، یہ چائنا میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یہ دنیا نے صدیوں کے بعد یہ چیز لرن کی ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے یہ جگہ اچھی ہے، یا اس کے بعد اگر کوئی جگہ ہے تو امریکہ ہے. اس لیے کہ وہاں پر سارے موسم ہوتے ہیں، یہاں پر بھی سارے موسم ہوتے ہیں. زمین اگاتی ہے، آپ اپنا اگا کے کھا سکتے ہیں. تو یہ موبائل فون بیچ کے یا آپ اسلحہ بیچ کے کھا تو نہیں سکتے ہیں اگر یہ چیزوں کی ڈیمانڈ ہی ختم ہو جائے. اور اسی لیے آپ دیکھیں رشیا برباد ہو گیا، ان کے پاس اریگیشن نہیں تھی، رشیا اسی لیے تباہ برباد ہو گیا. اور امریکہ کی اسٹیبلٹی کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس تو اتنی گندم ہوتی ہے کہ وہ ہر سال لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ پیسیفک اوشن، بحر الکاہل میں تباہ کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت نیچے نہ آ جائے. تو یہ اسی لیے تو قائم ہے یہ ملک. تو اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، اپنا لوگ اگاتے تھے اور کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے ان کے لیے نہر بھی بہا دی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَر، اور اس کے لیے مال بھی مہیا کر دیا تھا، فروٹ بھی تھا. یہ ثمر اگر لغت کے معنوں میں آئے گا تو مال، اور یہاں مال سے مراد ہے کہ ہم نے اس کو بیٹے بھی بہت عطا کیے تھے. قبائلی سسٹم کے اندر بیٹوں کی بڑی اہمیت ہے. یہ بیٹا ترجمہ اس لیے کیا کہ آگے یہ بات آئے گی. تو اس سے یہ بات پتہ چل جائے گی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ثمر کو الگ، یعنی کہ اولاد بھی تو پھل ہوتی ہے نا انسان کی، میاں بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہے اس میں بھی آپ دیکھیں اسی طریقے سے جو ہے وہ بیج بویا جاتا ہے اور پھر اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے اولاد بھی تھی. فقال لصاحبه، تو ایک روز اس کے ساتھی نے، اس کا جو دوست تھا، وہو یحاوره، اس نے اپنے دوست سے کہا جبکہ وہ اس سے بحث و تکرار کر رہا تھا، یعنی یہ جو مالدار شخص ہے اس کا کوئی غریب دوست تھا اس کے ساتھ یہ بحث و تکرار کر رہا تھا، تو اس دوران اس نے کہا، اب دیکھیں اس کا تکبر، انا اکثر من کا مالا واعز نفرا، کہ میں کثرت مال میں اور طاقت کے اعتبار سے، بیٹوں کے اعتبار سے بھی تجھ سے بڑھ کر ہوں. ودخل جنته، اور وہ اپنے باغ میں ایک دن داخل ہوا، وہو ظالم لنفسی، جبکہ وہ اپنے نفس پر ظلم ڈھا رہا تھا، یعنی اس حال میں کیا وہ خدا کو بھولا ہوا ہے، بس وہ سمجھ رہا ہے یہ سب کچھ مال میرا ہے، اس حال میں وہ تکبر کے ساتھ اپنے اس باغ میں داخل ہوا، جو اس کے سارے آپ سمجھ لیں سارے ایسٹ، آج کے دور میں آپ سمجھ لیں کسی کی فیکٹری ہے، کوئی کاروبار ہے، یہ کوئی فوڈ چین چل رہی ہے اور اس میں وہ بڑے تکبر کے ساتھ جا رہا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، وہ ظالم شخص تکبر کی حالت میں داخل ہوا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہتا ہے کہ میں تو گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی، یہ میری دولت اور یہ میرا سارا جو جاہ و جلال ہے کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے، یہ اتنا میں نے اس کو بڑی محنت کے ساتھ اسٹیبلش کیا ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے، یا آج کے دور میں میری فیکٹری کس طرح جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو سکتی ہے، یہ ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے ہر چیز کا پورا پورا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. تو اب اس نے یہ بات کی، کتنے تکبر کے اندر یہ آ کے وہ بات کر، اچھا آپ دیکھیں گے پوری گفتگو میں وہ خدا کو مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہے گا اس نے شرک کیا اپنے رب کے ساتھ. شرک کیا کیا؟ کہ وہ اس نے وہ دجالی آنکھ ہے نا اس کی، وہ بس یہ چیز سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور خدا سے غافل ہو گیا، تحت شعور میں خدا کو لے گیا. وما اظن الساعة قائمة، اور مجھے نہیں لگتا کہ کبھی قیامت بھی قائم ہوگی، اور بالفرض اگر قیامت قائم بھی ہوئی، یعنی یہ بھی ایک طبقہ تھا، ایک وہ تھا جو ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ تھے، وہ خدا کو بھی نہیں مانتے تھے، قیامت کو ظاہر کہاں سے ماننا، اور ایک وہ لوگ بھی تھے جو خدا کو مانتے تھے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ مر کے جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی گیا تو جہاں جس خدا نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں دیا ہے وہ آخرت میں بھی دے گا، تنو اتنے بھی غریب رکھے سانو اتنے بھی امیر رکھے گا، تنو اتنے ہی غریب رکھے گا، اور یہ وہی الفاظ بول رہا ہے. ولا یردتو، اور اگر میں اللہ کے پاس چلا ہی گیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہی گیا، الی ربی میرے رب کی طرف، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو یقیناً وہاں پر بھی میں بہتر ہی کوئی جگہ پاؤں گا، تنو تو ایسے اللہ نے غریب رکھا ہے منو امیر رکھا ہے اتنے بھی تیرے نال ہی کچھ ہونا ہے، تو انجی رہنا کمی کمی نہیں، آخر اللہ نے میری کوئی شاید ویکھی ہے نا، یہ وہ چیز ہے کہ میری کو خوبی ہے کہ مجھے اگر اللہ نے یہاں تو مجھے اس قابل سمجھا ہے نا، تو وہاں بھی مجھے ہی سمجھے گا، تجھے کہاں سمجھے گا. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں سن کے اس شخص کا دل کس قدر دکھا ہوگا، اور آپ دیکھیں وہ کس طریقے سے اب بات کرتا ہے. قال له صاحبه، تو اس کے اس ساتھی نے اس سے کہا، وہو یحاورو، جبکہ وہ اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقك من تراب، کیا تو اپنے اس رب کا کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ یعنی آخرت کا انکار کرنا گویا خدا کا انکار کرنا ہے، خدا کو مان رہا ہے اور اس بٹوین دا ورڈز تو انکار بھی کر رہا ہے، اور خدا کی نعمتوں کو یہ مانتا ہے کہ اس نے دی ہیں لیکن تو اپنی سے سارا کچھ سمجھتا ہے، اپنی کمائی سمجھتا ہے، اپنی محنت اور اپنا ٹیلنٹ سمجھتا ہے، تو یہ گویا کہ تو کفر کر رہا ہے اپنے رب کا. ثم من نطفہ، پھر اس نے نطفہ بنایا، یعنی مٹی میں سے. اب یہ جس نطفے کے ذریعے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، وہ نطفہ جو ہے کہاں سے تیار ہوتا ہے؟ اسی مٹی کی خوراک سے، اسی سے پروان چڑھتا ہے نا انسان، اور اسی سے اسی خوراک کے ذریعے نطفہ، تو اس لیے الٹیمیٹ جو ہے وہ مٹی میں سے ہی انسان نکلتا ہے. اس کے بعد نطفہ، ثم سوا کا رجولا، اور اس کے بعد سنوار کر تجھے مرد بنا دیا اس اللہ نے. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو ایسا نہیں ہوں کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہوں. مراد یہ کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا میں اس کے اوپر راضی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی میں اپنے آپ کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. جو تو سمجھ رہا ہے نا، تو تو بیسیکلی خدا کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا جو تو سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ میرا ٹیلنٹ ہے تو میں کسی کو نہیں شریک ٹھہراتا. ولولا اذ دخلت جنتک, اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا, قلت ما شاء اللہ, کہ تو کہتا ما شاء اللہ, تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا جو اللہ نے چاہا. تو کہہ رہی میرا ٹیلنٹ ہے, اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا اور آخرت میں اٹھایا بھی گیا پھر مجھے اتھے ملے گا, میں تو ہے ہی بڑا ٹیلنٹڈ بندہ, تجھے یہ کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ. میں نے پہلے بھی بتایا تھا سورۃ الکہف میں ہمارے جتنے اسلامک ٹریڈیشن کے کلچر کے جملے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اور اس طریقے سے ما شاء اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ سارے الفاظ صرف ایک سورت میں آئے ہیں, وہ سورۃ الکہف ہے. تو اس کا سٹارٹ ہی کسے ہوا ہے, الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, الحمد للہ سے سٹارٹ ہوا, اب یہاں پر آئے ماشاء اللہ. تو اس طریقے سے جب بھی آپ گھر میں بچوں کو دیکھیں کھیلتا ہوا, یا اپنے کاروبار کو دیکھیں, کسی بھی چیز کو, اپنی کوئی نئی چیز دیکھیں, کوئی اللہ کی نعمت دیکھیں, تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. لا قوت الا باللہ, نہیں ہے قوت مگر اس اللہ کی طرف سے. یعنی اگر کسی شخص نے دنیا میں محنت کر کے کچھ کمایا ہے تو یہ محنت کی ابیلٹی, یہ انٹلیکٹ جو ہے اور یہ قوت, یہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے. الٹیمیٹلی تو گاڈ کا ہی سب کچھ دیا ہوا ہے نا, انسان کو گاڈ اورینٹیڈ ہی ہونا چاہیے کہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے. لا قوت الا باللہ, اسی لیے دعا بھی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں. لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے قوت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہے ہمت نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. تو یہ اللہ ہی کی توفیق ہے جو ہمت دیتا ہے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا, اور اے میرے دوست جو تو مجھے دیکھ رہا ہے اس حال میں کہ میں قلت میں ہوں تیرے مقابلے پر, مال کے اعتبار سے بھی اور اولاد کے اعتبار سے بھی. تو میں نے یہ بات کی تھی نا, ثمر سے مراد اس نے اولاد, اللہ تعالیٰ نے لی ہے اس کی اولاد. تو اگر دیکھ رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادہ کثرت اولاد بھی نہیں دی ہے, یا میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, یا میرے بیٹے نہیں ہیں, یا میرے پاس زیادہ اولاد نہیں ہے اور میرے پاس مال بھی بہت کم ہے, یہ اس حالت میں جو تو مجھے دیکھ رہا ہے, تو یعنی یہ حالات میرے اپنے تو نہیں ہے, یہ شاکلہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا, اللہ کو تو پرواہ نہیں ہے اس چیز کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت دن آپ سے نہیں پوچھنا کہ دنیا تیری تنخواہ کی نہیں سی پائی, یہ تو نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یا کوئی اللہ تعالیٰ جو انسان سے پوچھے, ہاں جی تو مرد کیوں تھا, عورت کیوں نہیں تھی, یہ تیری آنکھیں اتنی کیوں تھی, تیرا قد اتنا کیوں تھا, نہیں, یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کی سب چیزیں جو آزمائش کے لیے دی ہیں, ہر ایک کو ایک گیون سرکمسٹانسز ہیں. تو یہ جو مجھے تو دیکھ رہا ہے کہ میں مال میں بھی اولاد میں بھی تجھ سے کم ہوں, فعسا ربی ان یؤتینی خیرا من, قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر عطا فرما دے, ان دنیا میں نہ بھی دیا آخرت میں دے دے گا اگر مال میں اور اولاد میں میری کوئی کمی ہے. من جنتی کا, تیرے اس باغ سے بہتر اللہ مجھے اس دنیا میں کوئی مال دے دے. ویرسل علیہا حسبانا, اور تیرے باغ کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ناگہاں آفت بیچ دے, من السماء, آسمانوں سے, فتصبح سعیدا زلقا, اور ہو جائے تیرا سرزبز, یہ جو باغ ہے چٹیل میدان بن جائے, کوئی اللہ کی طرف سے ایسا کوئی ٹورنیڈو آ جائے, کوئی ہوائی جھکڑ آ جائے, کوئی ایسی جو ہے وہ آندھی آ جائے کہ تیرا سب کچھ برباد ہو جائے, کوئی آگ لگ جائے, جس طرح یہاں پہ بھی بڑے بڑے لوگوں کی فیکٹریوں کو بھی آگے لگ جاتی ہیں, کوئی ایسے زلزلے میں پورے پورے محلات جو ہے زمین میں دھس جاتے ہیں, قریب آسمان سے کوئی آفت آئے, تیرا سب کچھ جاتا رہے. اور یہ اس نے کوئی بدوا نہیں دی ہے, اس نے اس کو اصل میں ریئلائز کروایا کہ اگر تو مجھے یہ کہہ رہا ہے تو یہ حالات میرے اپنے بنائے ہوئے تو نہیں ہے, مجھے اللہ نے ان حالات میں رکھا ہے, چاہے تو مجھے دے دے تو اسے چھین لے. او یصبح ماؤها غورا, یا تیرا پانی جس کے اوپر تو اکڑا رہا ہے, یہ پانی کے اوپر ساری فصل چل رہی ہے, یہ زمین میں جذب ہو جائے, فلن تستطيع له طلبا, اور تو پھر پورے طلب کرنے کے باوجود, تلاش کرنے کے باوجود پانی نہ حاصل کر سکے, پانی نہ ملا تو تیرا باغ برباد, اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کو جو ہے وہ زمین کے اندر دھسا دے, جو سورۃ الملک میں بھی آیا, قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا, بھلا دیکھو تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پانی جو ہے وہ غائب کر دے, فمن یاتیکم بماء معین, تو کون ہستی ہے جو اس پانی کو تمہاری آنکھوں کے سامنے لے؟ دنیا کو آج ختم کرنے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کو زلزلہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پانی خشک ہو جائے، پانی اپنی جگہ رہے، اس کی کیپیبلٹی پیاس بجھانے کی یہ ختم ہو جائے تو تسی پانی پیندے رہو، کچھ بھی نہیں ہونا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، اور اللہ تعالیٰ اس باغ کا پھل برباد کر دے اور تو کفے سے افسوس ملتا رہ جائے. یہ ہتھیلیوں کو کہا جاتا ہے نا، یہ کف، ہم یہ اس میں کرتے میں بھی یہ کف ہوتا ہے، تو یہ جو یہ محاورتن بولا جاتا ہے ہتھیلیاں ملتا رہ جائے، یعنی ساری چیزیں اسے چھین لی جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس شخص نے پھر اس کو یوں سمجھایا، علامہ الفق فیہا، اور تو ہتھیلیاں ملتا رہ جائے اس مال کے اوپر جو تو نے اس باغ کے اوپر خرچ کیا تھا. وہی خوابیت علی عروشہا، اور وہ گرا پڑا تھا. اچھا یہ اب وہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ورڈنگ نہیں بلکہ فرمایا کہ پریکٹیکلی اس کے ساتھ ہو گیا. وہ احیط بثمرہ فاصبح، اب یہ جب اس نے بات کی کہ یہ تیرا پانی سارا خشک ہو جائے اور تباہ برباد ہو جائے، اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ یہ وہ احیط بثمرہ فاصبح یقلب کفیہ، اور اس کے باغ کا پھل برباد ہو گیا اور وہ کفے افسوس ملتا رہ گیا. ما انفق فیہا، اس مال پر جو اس نے اس باغ پر لگایا تھا. وہی خاویت علی عروشہا، اور وہ جو اس کا باغ تھا وہ اپنے چھپروں پر جو ہے وہ گرا پڑا تھا، جیسے جو ہے وہ الٹ پلٹ ہر چیز کا ہو جانا اس حال میں. ویقول یا لیتنی، پھر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، اے کاش، لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اب شرک تو اس نے کہیں نہیں کیا، کوئی دیوی دیوتا، کوئی بت پرستی کا ذکر ہی نہیں آیا، شرک یہی تھا. اس نے یہ سمجھا کہ میں ہی سب کچھ کیپیبل ہوں، میری محنت ہے، اور اس نے خدا کو پسے پش ڈال دیا تھا. ماشاء اللہ اس نے نہیں کہا کہ جو اللہ کی مرضی. ولا تکل له فئت ينصرونه، اور نہ رہی اس کے پاس کوئی ایسی جماعت کہ جو اس کی مدد کر سکتی، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے پر. وما کان منتصرا، اور نہ وہ اس قابل تھا کہ وہ اللہ سے بدلہ لے سکتا. اللہ اکبر. وہ جو سورہ الشمس میں اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے قوم ثمود کو برباد کر دیا، ولا یخاف عقباها، اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ان کی عاقبت کا، یعنی ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے، ہم نے ان کو برباد کر دیا تو اس کے کوئی حمایتی آگے ہم سے بدلہ لے لیں گے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز چھین لے، کسی کو تباہ و برباد کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ وہ کو اپنی جماعت لے کر ہمارے سے آگے بدلہ لے گا. ولا یخاف عقباها، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ان کی عاقبت کا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ سچے اختیار کا مالک وہ اللہ ہے، وہ سچا اللہ ہے. ہوا خیر، خیر ثوابا و خیر عقبا، اور وہی بہتر ثواب دینے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے بہتر انجام. یہ اب اس پوری گفتگو کا کنکلوژن ہوا. اب ایک اور مثال ہے وہ کور کر کے تو آج کی گفتگو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا جو لائف سائیکل ہے اس کو تشبیہ دی ہے پلانٹ کے لائف سائیکل کے ساتھ. وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی مثال. کما ان انزلناہ من السماء، اس پانی کی مانند ہے جو کہ ہم نے آسمان سے نازل فرمایا. فاختلط بہ نبات الارض، اور پھر گنجان ہو گئی اس پانی کی وجہ سے زرخیزی، زمین سے نباتات اگنے شروع ہو گئے. فاصبح حشیما تذروه الرياح، اور اس کے بعد وہ خشک گھاس بن گئی جسے اڑائی پھرتی ہیں ہوائیں. یعنی بیج بویا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں سے کومپل نکلتی ہے، پھر ایک پوری فصل تیار ہوتی ہے، پھر فصل کاٹ دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ ایک سمجھ لیں توڑی باقی رہ جاتی ہے. تو یہ بالکل اس طریقے سے انسان بھی پیدا ہوتا ہے، پھر جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے، پھر وہ بھی جو ہے وہ زمین کے اندر دفن کر کے ملیہ میٹ ہو جاتا ہے. تو جس طرح پلانٹ کا لائف سائیکل ہے اس طریقے سے، بیل کے جو شیپ کرو ہم جس کو کہتے ہیں، پورا ایک سائیکل ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، اپنی پیک پہ پہنچا پھر نیچے، اس طریقے سے انسان کا بھی یہ لائف سائیکل ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر پوری قدرت رکھی ہوئی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اب یہ اس مثال کے بعد کنکلوژن ہو رہا ہے یونیورسل ٹروتھ اللہ کی طرف سے. مال اور بیٹے زینت الحیات دنیا, یہ تو زندگی اس دنیا کی زندگی کی زینت ہے, آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے یہ, الا یہ کہ وہ نیک اولاد ہو تو وہ صدقہ جاریہ بن جائے. والباقیات الصالحات, وہ باقی رہ جانے والی تو ہیں نیکیاں, اولاد کو ساتھ تو نہیں لے جائے گا. بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے, انسان کے تین دوست ہوتے ہیں, دو واپس آ جاتے ہیں, ایک ہی قبر تک جاتا ہے, اس کی اولاد اور مال, یہ گھر واپس آ جاتے ہیں, مال تو گھر ہی رہ گیا, اولاد بھی دفنا کے واپس, ایک دوست اس کے ساتھ جاتا ہے, اس کے اعمال ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, والباقیات الصالحات, باقی رہنے والی تو صرف نیکیاں ہیں, خیر جو کہ خیر ہے, عند ربک تیرے رب کے ہاں, اصل کرنسی تو وہ نیکیوں کی چلنے والی ہے آخرت میں, ثواب و خیر عملا, ثواب کے اعتبار سے ایسی یہ نیکیاں ہیں کہ جن کے ساتھ امید وابستہ کی جا سکتی ہے. یہ طول عمل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, لمبی امید وابستہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ ثوابن, یہ ثواب دینے والی, وہ خیر عملا, اور یہ سب سے بہترین چیز ہے جس پر امید لگائی جائے. یعنی دودھ پینے والے مجنوں نہیں چاہیے, نیک امال کرنے والے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ, اور غور کرو کہ اس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے, دھنکی بھی اونٹ کی طرح, اون کی طرح جس طرح آتا ہے پار نمبر 30 میں آتا ہے, القاریہ تم القاریہ, اس صورت میں اس طرح ان کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیں گے. وتر الارض بارزہ, اور تم دیکھو گے زمین کو کہ وہ کھلا میدان ہے. وحشرناہم, ہم سب کو جمع کر لیں گے ان سب کو. فلم نغادر منہم احدا, اور کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے, پورے اولین و آخرین سب کے سب ایک کھلے میدان میں اسی زمین کے اوپر جمع کر دیے جائیں گے. یہ چٹیل میدان بنا دی جائے گی زمین. وعرضوا علی ربک صفا, اور سب کے سب تیرے رب کی برگاہ میں صفے بنائے ہوئے ہوں گے, فرشتے بھی, جو پارہ نمبر 30 میں آتا ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا, اس زمین پر ہی اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی اتریں گے کتار در کتار, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اس کے لیے کوئی تمثیل نہیں بیان کی جا سکتی. لیس کمثل شیء, اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. وہو السمیع البصیر, اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ مدد, سب کے سب لوگ حاضر کیے جائیں گے, لین حاضر ہو جائیں گے صفے بنا کر اپنے رب کے حضور. اب اللہ تعالیٰ ان سے کیا خطاب کرے گا, ذرا شہانہ انداز دیکھیں. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ, تو آج آ گئے ہو نا ہمارے پاس بالکل اس طریقے سے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا, بالکل جب ماں کے پیٹ سے نکالا تھا اسی حالت میں. اب دیکھو دوبارہ تمہیں نکال لیا نا یہاں پر, اور وہی حالت ہوگی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, یہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ بغیر ختنے کے ننگے پاؤں اور ننگے بدن اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے. تو حضرت عائشہ نے کہا, یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے. آپ نے فرمایا, عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اس طرف کس کی توجہ ہوگی کہ ایک دوسرے کو دیکھے, سارے نو اپنی پچی پئی ہوئے گی. وہ دن اس سے بہت سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھے. اور پھر دوسری حدیث بخاری میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا, اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر باقی انبیاء کو. لیکن انیشلی سب کو جو ہے وہ بغیر لباس کے اٹھایا جائے گا قیامت والے دن. تو بے شک آج آ گئے ہو نا ہمارے پاس جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا, لیکن تم نے تو شاید ایسا گمان کیا تھا کہ تمہیں دوبارہ لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہی نہیں ہے. یہ وعدہ ہے مقررہ کا وقت کبھی پورا ہی نہیں ہونا. یہ نہ سمجھے یہ کافروں سے خطاب ہو رہا ہے, جو مسلمان ہیں ان کی بھی حرکتیں اس طرح کی, ان کو لگتا نہیں کہیں گے مرنا بھی ہے, کسی کو جواب دے بھی ہونا ہے. بھائی اگر کسی کو یہ فکر ہو تو پھر وہ دودھ میں پانی ملا سکتا ہے, ملاوٹ والا دودھ بیچ سکتا ہے خالص کہہ کے. ایک تو ہے نا پانی ملائے ویسے لسی بنا کے بے شک بیچے, اس کو لسی کہہ کے بیچے, لیکن ایک خالص دودھ کو پانی ملا کے لسی کی بجائے اس کو دودھ کہہ کے بیچے, یہ کام کر سکتا ہے انسان؟ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے؟ وہ صرف پھر اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا. تو تم نے تو شاید گمان کیا تھا یہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہونا. وَوُضِعَ الْكِتَابَ, اور رکھ دیا جائے گا نامہ اعمال ہر شخص کی کتاب اس کے سامنے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, تو تم دیکھو گے مجرموں کو. مُشْفِقِينَ, کہ وہ ڈر رہے ہوں گے, کانپ رہے ہوں گے. ظاہر کیتیاں آگے آ گئی ہیں نا جناب, دنیا میں ظاہر کچھ بھی ہے, اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے, وہ پتہ لگ گیا جناب کے نعرے مارے سے ہم کام دیکھو نہیں کیا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, داڑھی کوئی نہیں قبول. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, عورت کو جو ہے وہ پردہ کرنا کوئی قبول نہیں ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کوئی نہیں قبول. تو ڈرتے ہوئے مما فی، وہ ڈر رہے ہوں گے جو کہ ان کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہوگا، ان کو تو پتا ہوگا نا جو کرتوت کیے ہوئے. ویقولون، اور وہ سب کہہ اٹھیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس، ما لہذا الکتاب، او یہ کیسا نام اعمال کی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی سی بڑی بات، مگر اس کا احاطہ اس کتاب کے اندر کر دیا گیا ہے. یہ کیسی ہارڈ ڈسک ہے کہ میری ہر چیز اس میں سیو کر دی گئی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی قیامت والے دن سامنے لا کر رکھ دی جائے گی، اور ذرے کے برابر گناہ بھی. لوگ کہتے ہیں خیر جی اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو نہیں دیکھنی، تو اللہ تعالیٰ ذرے کی بات کر رہا ہے. تو انسان کہے گا وہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی ہے چھٹی ہے، سب کچھ ہی چٹا بٹا کھول کے میرے سامنے رکھ دیا ہے. وجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ ہر اس چیز کو اپنے سامنے پا لے گا جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوئے تھے، ہر چیز سامنے موجود ہوگی. اور سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، آج تو اپنے نام اعمال کی کتاب خود پڑھ لے، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کتاب پڑھتا جا اور اپنی سزا بتاتا جا. ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر زیادتی فرمانے والا نہیں ہے کسی ایک پر بھی. ظاہر ہے اللہ نے تو کوئی زیادتی نہیں کی، اس نے اپنے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا کہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے. اور میں یہاں پر بتا دوں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، خصوصاً میں نے 6.5 گھنٹے کی گفتگو کر دی ہے اسی حوالے سے، اللہ نے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا، کتابوں اور انبیاء کے ذریعے پہلے ہی خبردار کر دیا. اب کوئی بات نہ ماننا چاہے تو اس کا اپنا قصور ہے. مسئلہ نمبر 103، 104 اے، بی اور سی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ اور مسئلہ تقدیر، اس کے اوپر یہ میری 4 لیکچرز ہیں 6.5 گھنٹے کی گفتگو. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.